بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. گزشتہ سے پیوستہ حدیث نمبر 86، رزق کی عزت کرنی چاہیے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکرم الخبز، روٹی کی عزت کیا کرو. حدیث کی راویہ ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا تعارف حدیث نمبر 4 میں گزر چکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بطور خاص خبز کا تذکرہ کیا ہے. روٹی کی تمام اقسام عزت کے لائق ہیں، ان کی تکریم اور عزت حقیقت میں اللہ ذوالجلال کی نعمت پہ راضی ہونے کی دلیل ہے. اس لیے حکماء یہ لکھا کرتے ہیں، الخبز یبأس ولا یداس، الخبز یبأس ولا یداس. روٹی اگر زائد ہو خشک تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کو پاؤں ترے روندا نہیں جاتا. قرآن مجید میں اللہ عزوجلال نے حکم دیا ہے، کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو اور اس کے ساتھ اسراف نہ کرو. اور اس حدیث میں آیا ہے اکرم الخبز، تم روٹی کی عزت کرو. اکرام اور اسراف، رزق کی تکریم کیسے ہوتی ہے اور رزق کا اسراف کیسے ہوتا ہے. تکریم یہ ہے، امام مناوی بیان کرتے ہیں، اکرم الخبز بالنظر الیہ بعین الاجلال والتعظیم. رزق کو دیکھو، اس نظر سے دیکھو کہ اللہ کی نعمت ہے اور اسی کے ساتھ ہی ہماری زندگی قائم ہے. والاعتراف بانه من فيض الفضل العميم، اور اس نظر سے دیکھو کہ یہ اللہ عزوجلال کا فضل ہی ہے جو اس نے ہمیں عطا کیا ہے، وگرنہ شاید ہم اس کے بھی لائق نہ تھے. تکریم کا دوسرا پہلو یہ ہے، علامہ مناوی بیان کرتے ہیں، واکرامه الخبز اللہ یوطا. کبھی بھی زندگی میں رزق کی کوئی چیز اپنے پاؤں تلے نہ ڈالیں. ولا یمتہن، اور نہ ہی اس کی توہین کریں. علماء امت نے توہین کے بارے میں 4 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، کس طرح روٹی یا اللہ کے رزق کی توہین ہوتی ہے. آپ نے گزشتہ حدیث میں یہ پڑھا تھا کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی جس کا تعلق شرم و حیا سے ہوتا تو صحابیات اور صحابہ کرام کون سی آیت پڑھتے، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ عز الجلال حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے. تو سب سے پہلا اہانت کا پہلو یہ ہے کہ رزق میں سے روٹی ہو یا کوئی چیز، اسے گندگی کے ڈھیر پہ پھینکا جائے. اہانت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسے نظر احتقار سے دیکھا جائے، یہ کیا ہے، یہ انسانی زندگی کی ضرورت ہے اور اللہ کا فضل ہے. ان اللہ لا یستحی من الحق. تیسرا اہانت کا پہلو یہ ہے کہ کچھ نابلد، جاہل، دین سے دور اس بات کا بھی خیال نہیں کرتے. ولا یستنجأ بی، اس کے ساتھ استنجا نہ کیا جائے جب ہڈی کو استعمال کرنے سے شریعت نے منع کر دیا، چونکہ ہڈی جنوں کا کھانا ہے، تو رزق کی کوئی چیز جس کو انسان استعمال کرتا ہے یہ بھی حرام ہے کہ اس نعمت کو اس طرح استعمال کیا جائے۔ توہین کا چوتھا پہلو یہ ہے کہ اس نعمت کے ساتھ ہاتھ صاف کیے جائیں۔ جب انسان کے اندر ادب و آداب نہیں ہوتے تو اس بات سے بھی اس کو پریشانی نہیں ہوتی، وہ بڑی سے بڑی مجلس میں بیٹھا بھی اپنے ہاتھوں کی صفائی کے لیے روٹی کو استعمال کرتا ہے۔ اکرام کا تیسرا معنی یہ ہے، بعض علماء یہ لکھتے ہیں التقنع بھی، جس کو اکیلی روٹی ہی مل جائے وہ اس پر ہی کفایت کر لے، کیونکہ یہ بھی اللہ عز وجل کی بہت بڑی نعمت، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا۔ جب اس کے ساتھ سالن نہیں تھا تو سرکہ پیش کیا گیا، الخل، اور آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ سرکہ کس قدر انسان کی زبان کو جلا کے رکھ دیتا ہے، تو آپ نے اس پہ بھی پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تین دن آتے رہے، یا عائشہ هل عندك شيء، آپ کے پاس کچھ ہے؟ کہتی کچھ نہیں ہے، کہتے چلو میں روزہ رکھ لیتا ہوں، اور آپ یہ جان چکے ہیں کہ نفلی روزے کی نیت ظہر سے پہلے پہلے ہو سکتی، اور جب سرکہ ساتھ دیا تو آپ نے کیا فرمایا، نعم الادام الخل، یہ سرکے کا سالن کتنا ہی اچھا ہے۔ علماء قیاس کرتے ہیں کہ جب کچھ بھی نہ ہو اور سالن اس طرح کا ہو کہ وہ اگر انسان کو وقتی طور پہ پسند نہیں ہے تو زندگی بچانے کے لیے اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کو بقدر ضرورت استعمال کرنا جائز ہے۔ تو رزق کے اکرام میں سب سے پہلا، اس کو پاؤں تلے روندا نہ جائے، اس کی توہین نہ کی جائے، جس کے چار پہلو آپ نے لکھے، اور رزق کی تکریم کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ اس کو جب دیکھا جائے تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ یہ اللہ کا فضل ہے جو ہم تو اس لائق نہیں تھے لیکن ہمیں عطا کیا گیا۔ اور چوتھا تکریم کا پہلو یہ ہے کہ اگر اکیلی یہ چیز مل جائے تو اس پر بھی قناعت کی جائے اور اللہ عز و جلال کی نشکری نہ کی جائے۔ صحابی سعد رضی اللہ تعالی عنہ جب جہاد کے لیے نکلے تو اس قدر لمبا سفر تھا، ایک وقت آیا کہ کھانا ختم ہو گیا، تو صبح و شام انہیں ایک ایک کھجور ملتی، اور صحابی کہتے ہیں کنا نمصہ مصا، ہم وہ ایک کھجور ہی چوس کے اپنا وقت گزارتے اور طاقت اللہ دیتے تھے۔ یہ وقتی آزمائش تو کبھی مومن پہ آتی ہے لیکن مالک الملک پھر اسے ضائع نہیں کرتے، نتیجتاً پھر اللہ عز وجل نے کیسا انعام دیا، دعا کی تو مالک الملک نے عمبر نامی مچھلی سمندر سے نکال کے پھینکی۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ یہ 300 یہ لوگ موجود تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان صحابہ نے 18 دن تک وہ مچھلی کھائی لیکن وہ مچھلی ختم نہیں ہوئی، اور اس کا ایک کانٹا نکال کے اس کا دروازہ بنایا گیا، اور اونٹ پہ بیٹھ کے لوگ گزرتے تھے تو اتنا بڑا کانٹا تھا کہ ان کا سر نہیں لگتا تھا۔ تو مالک الملک جو دین کے لیے نکلتا ہے، جو اللہ عز و جلال کے لیے خالص ہو جاتا ہے، اس کو پھر واقعتاً وہ دیتے ہیں جس کا گمان یا سوچ کبھی اس نے سوچی نہیں ہوتی۔ اکرام کے ساتھ دوسرا پہلو ہے اسراف۔ اللہ کے رزق میں اسراف کیا ہے؟ اسراف کا پہلا پہلو یہ ہے، کھانے والے 2-3 لوگ ہوں اور دسترخوان پہ 10 کھانے رکھ دیے جائیں، یہ اسراف ہے۔ اور حدیث آپ پچھلی کلاس میں لے چکے ہیں، جو رنگ برنگے کھانے کھاتے، رنگ برنگے مشروبات، رنگ برنگے لباس نمائش کے لیے، فخر کے لیے استعمال کرتے ہیں، اولئک شرار امتی، یہ کون ہے؟ بدترین خلائق، ساری دنیا سے برے لوگ۔ اسراف کا دوسرا پہلو یہ ہے التمسح بالخبز عند الفراغ من الطعام، کہ جیسے وہ کھانے سے فارغ ہو اپنے ہاتھوں کو اس سے صاف کرنا شروع کر دے. اسراف کا تیسرا پہلو یہ ہے اَن يَأْكُلَ وَسَطَ الْخُبْزِ وَيَدْعَ حَوَاشِيَهُ, کہ کچھ لوگوں کو یہ بھی عادت ہوتی ہے روٹی کے درمیان سے کھا لیں گے اور کنارے چھوڑ دیں گے. حدیث تو نہیں ہے, تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ایک نئی بات بھی بنا دی, بیٹا یہ کنارے کھانے سے نا بڑا اجر ملتا ہے. کیا اجر ملتا ہے؟ یہ نا حوروں کا مہر ہے. تو لوگوں کی مینٹیلٹی کے مطابق ان کو ایک نئی بات بتا دی, لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ اسراف یہ ہے کہ کوئی درمیان سے کھائے. کیوں؟ لأن البركة تنزل في وسط الطعام. حدیث کا معنی یہ ہے قلو من حافتی, کناروں سے پہلے کھاؤ. ولا تأكلوا من وسطي, درمیان سے نہ کھاؤ. لأن البركة تنزل في وسط الطعام, کیونکہ برکت کھانے کے درمیان میں نازل ہوتی ہے. اور یہ صرف روٹی ہی نہیں بلکہ کچھ لوگ ڈالنے والے بھی کچھ ایسا ہی کرتے ہیں. چاول رکھیں گے اور آپ کو پتہ ہے نا کسی برتن کے نیچے چاول لگ جائیں اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ اس کو درمیان میں رکھیں گے. تو سب کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا چمچ یا ہاتھ مبارک وہاں ہی پہنچے, حالانکہ یہ آپ ادب پڑھ چکے ہیں کہ کل مما یلیک, اپنے سامنے سے کھانا چاہیے, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں لے جانا چاہیے. اسراف کا ایک معنی یہ بھی ہے جب اس کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اس کو چھوڑ دے. بلکہ بعض تو اس قدر دین سے نابلد ہوتے ہیں وہ اوپر پاؤں رکھ دیتے ہیں. یہ بہت بڑی انسان کی جہالت اور کم علمی کی نشانی ہے کہ اللہ کی نعمت ہاتھ سے گری تو اس کو پاؤں تلے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے, صحیح مسلم 2033, ان الشیطان یحضر احدکم عند کل شیء من شأنه حتی یحضره عند طعامه. شیطان ہر کام میں حاضر ہونے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی وہ پاس ہی ہوتا ہے. فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ الْلُقْمَةِ, جب کوئی لقمہ ہاتھ سے چھوٹ جائے گر جائے, فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى, اور اسے کوئی مٹی لگی ہے اسے صاف کرو, ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا, اور اسے کھا لو, وَلَا يَدْعَهَا لِلشَّيْطَانِ, اور شیطان کے لیے اسے نہ چھوڑو. فَإِذَا فَرَغَ, جب کھانے سے فارغ ہو جائے, فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ, تو پھر اپنی انگلیوں کو اچھی طرح صاف کر لے. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ, کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ برکت کھانے کے کس حصے میں ہے. تو چوتھا جو اسراف کا طریقہ ہے جس سے بچنا چاہیے, جب لقمہ ہاتھ سے چھوٹ جائے گر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اکرم الخبز, تم عزت دو اللہ کے رزق کو, روٹی کو. اور آپ کا عمل مبارک کیا تھا؟ صحیح مسلم 2034, كان اذا اكل طعاما لعق اصابعه الثلاث, جب بھی آپ کھانا کھاتے تو اپنی تین انگلیوں کو اچھی طرح صاف کر لیتے, زبان سے چاٹ لیا کرتے. وقال, اور ساتھ یہ فرمایا, اذا سقطت لقمة احدكم فليمط عنها الاذى, کوئی چیز لگی ہے تو اس سے دور کر دو, وليأكلها, اور اسے کھا لے, ولا يدعها للشيطان, اور شیطان کے لیے اسے نہ چھوڑے. وامرنا ان نسلت القصع, اور ہمیں حکم دیا کہ ہم برتن کو اچھی طرح صاف کریں. فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكُ, تمہیں کچھ معلوم نہیں کہ تمہارے کھانے میں کس جگہ برکت ہے. ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, دنیا کے کسی عالم سے میں نے نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے کہ جو یہ کہتا ہو کہ اللہ کے رزق کو پاؤں تلے آنے میں کوئی حرج نہیں. اور امام احمد بن حنبل کی بات بھی ساتھ شامل کرنی چاہیے, اگر توہین نہیں کرنی تو اسی طرح اس کی تکریم میں مبالغہ بھی نہیں کرنا. کچھ لوگ روٹی کو چومنے لگ جاتے ہیں, نہیں اس کی بھی کوئی اجازت یا اس طرح کا حکم نہیں ہے. اور کچھ لوگ حالانکہ قسم اللہ تعالیٰ کی کھانی چاہیے تو کہتے ہیں میرے سامنے رزق پڑا ہے, گویا کہ اس کلمے کو بطور قسم استعمال کرتے ہیں, اور شرعاً جائز نہیں اللہ عز الجلال کے سوا کسی کی قسم اٹھانے کی. صرف اللہ عز الجلال کی قسم اٹھانی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ قسم سے مراد کیا ہے؟ حلف سے المطلع علی کیفیت القلب, دل کی کیفیت پہ مطلع ہونا, یہ صرف اللہ عز الجلال کی صفت ہے. اب کیا خیال ہے, نان مبارک تو نہیں جانتا کس کے دل میں کیا ہے, اور سبزی پڑی ہے تو وہ تو نہیں جانتی کہ دل میں کیا ہے. اور کچھ لوگ امانت کو قسم کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من حلف بالامان فلیس منا, جس نے امانت کی قسم اٹھائی اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں. اب امانت کی قسم اٹھانے کا معنی کیا؟ میں تمہیں امانت دے رہا ہوں, گویا کہ یہ قسم ڈال دی اس نے, اور قسم توڑے گا تو دس اسے کو تین لوگوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. اب یہ تین روزے رکھے, دس مسکینوں کو کھانا کھلائے, تو یہ امانت میں اس نے خیانت کی. فار ایگزامپل کچھ چیز لکھ کے دے دیتا, اوپر لکھتا ہے یہ امانت ہے. اب اس امانت کا مطلب قسم نہیں ہے, اس کا مطلب امانت ہے. اب جس نے اگر کھول کے پڑھ لیا تو اب وہ دو چار رکے ایسے پڑھ لے تو اسے تو روزانہ 50 لوگوں کو کھانا کھلانا پڑ جائے گا. تو اس اعتبار سے امانت کو بطور قسم استعمال کرنا یا کہنا کہ میرے سامنے رزق پڑا ہے, لوگ اعتبار کر لیتے ہیں بھی رزق پڑا ہے, اللہ کی نعمت ہے, ہم مانتے ہیں, لیکن اس کی قسم اٹھانا جائز نہیں. تو توہین اور تکریم کو ہر اس پہلو سے بچانا جس کا شریعت نے حکم نہیں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکرم الخبز کہہ کے رزق کے تمام پہلوؤں کو اس میں شامل کر دیا. کوئی بھی ایسی چیز ہو اس کا اکرام ضروری ہے جو انسانی استعمال میں ہے. عارف المرجانی جب ان کے پاس گندم آیا کرتی تو وہ اس علاقے کے تمام فقراء کو بلا لیتے اور ان کو کہتے یہ گندم جتنی بھی راستے میں گری ہے اس کو اکٹھا کرو, ایک ایک دانہ اکٹھا کرتے, اور بعد میں ان کو ان کی خدمت بھی دیتے, اور اکٹھا اس لیے کروا دیتے کہ کسی کے پاؤں تلے نہ آ جائے. احانت کا ایک پہلو آپ نے اکثر شادیوں میں بھی دیکھا ہوگا. ویسے تو گیدرنگ اور شادیاں اور اس طرح کے اکٹھ, وہاں انسان کی اصلیت بھی سامنے آتی ہے. خوشی اور غمی تو ایک موقع ہوتا ہے جہاں انسان کے ایمان اور ادب و آداب کی پیمائش ہوتی ہے. تو بعض دفعہ تو شادی میں یا کسی گیدرنگ میں کھانا کھلتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, سیالکوٹ اور لاہور اور قصور سے اکٹھا ہی انڈیا نے حملہ کر دیا, اور اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ رویہ کسی مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے. بھی تشریف رکھیں, جو آپ کی قسمت میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا. نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین, جو آپ کی قسمت میں ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا خواہ وہ دو پہاڑوں کے نیچے ہو. وما لا نصیبک لا یصیبک ولو کان تحت الیدین, جو آپ کی قسمت میں نہیں ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں بھی آ جائے گا تو آپ نہیں کھا سکیں گے, وہ آپ کے بیٹھے بیٹھے کو کوا چھین کے لے جائے گا. اور ایسے ہوتا ہے. واثق باللہ ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے جس نے امام احمد کو بہت کوڑے بھی مارے تھے. کہتے ہیں ان کی آنکھوں میں کوئی آنکھیں نہیں ڈال سکتا تھا, اس قدر یہ خون خوار انسان تھا. اتفاق کے اس کے اپنے بچوں میں سے کسی نے, بچے کڈنگ تو کرتے رہتے ہیں, چنے کا ایک دانہ اس نے اپنی ناک میں ڈال لیا. اور اس وقت میڈیکل کتنی کو ترقی کر چکی تھی, تھی تو تھی کسی شکل میں, بہت پریشانی ہوئی. طبیب نے صبح دھوپ میں بٹھایا اس کو اور ایک خاص زاویے سے اس کی کمر پہ ایک تھپڑ لگایا اور اس کو کہا کہ تم دیکھو, تو اچانک سے وہ چنے کا دانہ گر گیا. اوپر سے ایک پرندہ فلائی کر رہا تھا, اس نے غوطہ لگایا, اس کو چونچ میں لیا, خوراک بنائے اور اڑ گئے. اللہ تعالیٰ جس کو جس وقت جو چیز دینا چاہتے ہیں, وہ دیکھیں پرندے کی خوراک کہاں رہی, کیسے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس تک پہنچائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں جو کھانا پھینک دیا جاتا ہے اور خصوصاً جب زیادہ بھیڑ ہو تو روٹیاں بھی پھینکی جاتی ہیں، اچھا تو میری طرف پھینک، نان بھی پھینکے جاتے ہیں، یہ بھی توہین کا ایک پہلو ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 87، جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو اسے غسل کر لینا چاہیے۔ حدیث کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا تذکرہ حدیث نمبر 16 میں گزر چکا ہے۔ جمعہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے جمع کرنا اور اکٹھا کرنا، موافقت کرنا، پختہ ارادہ کرنا، اجتماع کے معنی میں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس کا نام تھا عروبہ، العروبہ۔ جمعہ کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے، فیہ خلق آدم، اس میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا گیا۔ اور جمعہ کو اس لیے بھی جمعہ کہا جاتا ہے کہ آدم اور حواء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جمعہ کے دن ہی ملایا تھا، جمع کیا تھا۔ اور جمعہ کو اس لیے بھی جمعہ کہا جاتا ہے کہ اس میں خیر و برکت کو اللہ نے جمع کر دیا ہے۔ اور جمعہ کو اس لیے بھی جمعہ کہا جاتا ہے کہ لوگ جمع ہو کے اکٹھے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ تم جمعہ کے دن آؤ تو غسل کیا کرو، اس کا حکم کیوں دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیونکہ اس دن کو اللہ عز و جلال نے بقیہ دنوں کا سردار بنایا ہے، اس کی فضیلت ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 2258، ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، اللہ عز و جلال نے جمعہ کو عید کا دن بنایا ہے، فمن جاء الجمعہ فلیغتسل، جو جمعہ کے لیے آئے اسے غسل کرنا چاہیے، وَإِن كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ، خوشبو ہو تو وہ لگانی چاہیے اور مسواک کو لازم پکڑے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الایام عند اللہ یوم الجمعہ، تمام دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ صحیح الجامع 1098۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم افضل من يوم الجمعة، سورج نکلتا ہے یا غروب ہوتا ہے اس دھرتی پر جو نظام قائم ہے اس میں جمعے سے بڑھ کے کوئی دن نہیں۔ ابن حبان 2770۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم 854، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، بہترین دن جس دن سورج نکلتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، فیہ خلق آدم، جمعہ کے دن ہی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا گیا، وفیہ ادخل الجنہ، اور جمعہ کے دن ہی انہیں جنت میں داخل کیا گیا، وفیہ اخرج منہا، اور جمعہ کے دن ہی جنت سے انہیں نکالا گیا، ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ، اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح الجامع 2789، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، اللہ کے پیارے پیغمبر نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، خلق اللہ عز وجل التربہ یوم السبت، اللہ عز وجل نے مٹی بنائی ہفتے کے دن، وخلق فيها الجبال يوم الاحد، اور اتوار کے دن پہاڑوں کو بنایا، وخلق الشجر یوم الاثنین، اور درخت جتنے تھے وہ سوموار کے دن بنائے. وخلق المکروہ یوم الثلاثاء، اور جتنی مکروہات تھیں وہ منگل کے دن بنائیں. وخلق النور یوم الاربعاء، اور روشنیاں اللہ نے بدھ کے دن بنائیں. وبث فیہا الدواب، اور زمین پہ ہر چلنے والی چیز کو پھیلا دیا. یوم الخمیس، جمعرات کے دن. وخلق آدم علیہ السلام بعد العصر من یوم الجمعہ، اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا کیا. فی آخر الخلق فی آخر ساعة من ساعات الجمعہ فی ما بین العصر الى اللیل. اسی لیے اس وقت کو اللہ کے رسول نے خاص کر دیا کہ جو عصر سے شام تک جمعے کے دن دعا کرتا ہے اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا. صحیح مسلم کی روایت ہے 855، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن الآخرون ونحن السابقون، ہم دنیا میں تو ساری امتوں کے بعد آئے ہیں لیکن قیامت کو ہم سبقت لے جانے والے ہیں. بعید ان کل امت اوتیت الکتاب من قبلنا، حالانکہ ہم سے پہلی امتوں کو کتابیں بھی دی گئیں. وَأُوتِيْنَاهُ مِن بَعْدِهِمْ، اور ہمیں بعد میں کتاب دی گئی. ثُمَّ هَذَا الْيَوْمَ الَّذِي كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا هَدَانَا اللَّهُ لَهُ، پھر اللہ نے ہمیں جمعہ کا دن عطا کر دیا. فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، ساری امتوں کو ہمارے تابع کر دیا. الْيَهُودُ غَدًا، ہفتے کا دن یہودیوں کا. وَالنَّصَارُ بَعْدَ غَدْ، اور اتوار کا دن عیسائیوں کا. اور صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت ہے 856، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن الآخرون من اہل الدنیا، ہم دنیا میں تو سب سے آخر میں یہ امت آئی. الاولون یوم القیامہ المقضی لہم قبل الخلائق، لیکن سب سے پہلے حسابات ہوں گے امت کے تو اس امت کے، اور سب سے پہلے یہی امت جنت میں جائے گی. اور ایک دوسری روایت کی الفاظ ہیں، 120 صفحے جنت میں جائیں گی انسانوں کی، ان بھی 120 صفوں میں 80 صفحے اس امت کی ہوں گی. تو باقی ساری امتوں کے کتنی صفحے ہوئیں؟ 40. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الا وقاه الله فتنة القبر، کوئی بھی مسلمان اگر جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو جائے تو رب تعالیٰ اسے قبر کے فتنے اور عذاب سے محفوظ فرما دیتے ہیں. صحیح ترمذی 858. صحیح مسلم کی روایت ہے 233، الصلاة الخمس، پانچ نمازیں. والجمعۃ الى الجمعۃ، اور ایک جمعے کے بعد دوسرا جمعہ پڑھنا. کفارۃ لما بینہن، انسان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. ما لم تغش الکبائر، شرط یہ ہے کہ اس نے کبیرہ گناہ نہ کیا ہو، اگر کبیرہ گناہ کیا ہو تو اس کی توبہ کرنی پڑے گی. جمعہ کا دن تو وہ دن ہے جس میں اللہ عز وجلال نے دین اسلام کی نعمت کو مکمل کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے 45، ان رجلا من الیہود، یہودیوں کا ایک شخص. قال له یا امیر المؤمنین، سیدنا عمر سے کہنے لگا، یا امیر المؤمنین، آیۃ فی کتابکم تقرؤونها، اے مومنوں کے امیر، آپ لوگوں کی کتاب میں ایک آیت ہے. لو علینا معشر الیہود نزلت، اگر یہ یہودیوں پہ نازل ہو جاتی. لاتخذنا ذلک الیوم عیدا، تو جس دن یہ نازل ہوتی اس کو ہم عید کا دن مناتے. قال ای آیہ، تو سیدنا عمر فرماتے ہیں کون سی آیت؟ تو اس نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے قد عرفنا ذلك اليوم، ہمیں اس دن کا بھی پتہ ہے، والمکان الذي نزلت فی، اس جگہ کا بھی پتہ ہے جس جگہ پہ یہ اتری، علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول پر، وہو قائم بعرفہ یوم جمعہ، جمعہ کا دن تھا، میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار تھے، صحابی نے مہار پکڑی ہوئی تھی، اور یہ آیتیں آپ کی وفات سے 81 دن پہلے نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور وہ ہمارا عید کا دن ہی ہے جو عرفات کا دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2279 صحیح الجامع، ان یوم الجمعہ سید الایام، جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے، واعظمها عند اللہ، اور اللہ کے ہاں بڑی ہی عظمت والا ہے، وهو اعظم عند اللہ من یوم الاضحی ویوم الفطر، وہ عید الفطر اور عید الاضحی سے بھی عظیم ہے، اس اعتبار سے فیہ خمس خلال، اس میں 5 ایسی چیزیں ہیں جو اضحی اور فطر کے دن نہیں ہیں. خلق اللہ فیہ آدم، پہلی چیز اللہ نے آدم کو جمعہ کے دن پیدا کیا، واہبط اللہ فیہ آدم الی الارض، اور دوسری چیز اللہ نے زمین پہ آدم کو جمعہ کے دن اتارا، وفیہ توفى اللہ آدم، اور تیسرا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فوت بھی کیا تو جمعہ کے دن، چوتھا وفیہ ساعة لا يسأل اللہ فیہ العبد شیئا الا اعطا، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جو بھی انسان مانگتا ہے رب تعالیٰ اسے محروم نہیں کرتا، ما لم يسأل حراما، شرط یہ ہے کہ کوئی حرام چیز نہ مانگے، وفیہ تقوم الساعة، اور پانچویں چیز قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی، ما من ملک مقرب ولا سماء ولا ارض ولا رياح ولا جبال ولا بحر الا وهن يشفقن من يوم الجمعه، تمام فرشتے، آسمان اور زمین، ہوا اور پہاڑ اور سمندر، سب کے سب جمعے کے دن ڈرتے ہیں کہ آج کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عظمتوں کے بعد اس شخص کا انجام بھی پیش کر دیا جو جمعہ کو چھوڑ دیتا ہے. نمبر 1، سنن النسائی کی روایت ہے 1297، من ترک ثلاث جمع تهاونا بها، جو سستی کرتا ہوا 3 جمعے چھوڑ دے، تبع اللہ علی قلبی، اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے. دوسرا نقصان، صحیح الجامع 6144، من ترک ثلاث جمعات من غیر عذر، عذر نہیں ہے 3 جمعے چھوڑ دیے، کتب من المنافقین، وہ منافقوں میں لکھا جاتا ہے. اور ابن حبان کی روایت ہے 258، من ترک الجمع ثلاثا، جو 3 جمعے چھوڑ دے بغیر عذر کے، فہو منافق، وہ منافق ہوتا ہے. اور مسلم کی روایت ہے 426، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدَعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، لوگو جمعہ چھوڑنے سے رک جاؤ، اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ تمہارے دلوں پہ مہر لگا دیں گے، ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر تمہارا شمار غافلوں میں ہونے لگ جائے. اور صحیح ترغیب کی روایت ہے 733، من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات، جو پے در پے 3 جمعے چھوڑ دے، فقد نبذ الاسلام وراء ظهري، اس نے اپنے اسلام کو پس پشت پھینک دیا. صحیح مسلم کی روایت ہے 652، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد هممت ان امر رجلا يصلي بالناس، میرا جی چاہتا ہے میں کسی کو کہوں کہ وہ نماز پڑھائیں. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایسی قوم کے بارے میں کہا، یتخلفون عن الجمعہ، جو جمعے سے پیچھے رہتے ہیں، فا فرمایا ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعه بيوتهم، تو ایسے لوگوں کے گھروں کو اور ان کو بھی میں آگ لگا دوں جو جمعہ پڑھنے نہیں آتے۔ اس قدر عظیم دن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آداب بیان کیے، ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جو جمعہ پڑھنے آئے اسے غسل کرنا چاہیے۔ اس لیے جمعہ کے آداب میں سے اگر ترتیب سے آداب کو دیکھا جائے تو سب سے پہلا ادب یہ ہے، جمعہ کی رات کو قیام اور دن کو نفلی روزے کے لیے خاص نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم 1144، لا تختص لیلۃ الجمعہ بقیام من بین اللیالی، صرف جمعہ کی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرو۔ ولا تخص یوم الجمعہ بصیام من بین الایام، اور صرف جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو۔ الا ان یکون من صوم یصومه احدکم، ہاں اگر وہ روزے رکھتا آ رہا ہے، جمعہ بھی آ گیا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ دوسرا ادب، نماز فجر کو با جماعت پڑھنا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 1119، ان افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعہ فی جماعہ، سب سے افضل نماز جمعہ کے دن فجر کی نماز با جماعت پڑھنا۔ اور ویسے بھی حدیث کے الفاظ ہیں، من صلى الصبح فهو فی ذمة اللہ فلا تغفر اللہ فی عہدہ، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ عز و جلال کی ضمانت میں چلا جاتا ہے، اس لیے اللہ کی ضمانت کو خود نہ توڑا کرو۔ سنن ابن ماجہ 3945۔ اور ساتھ یہ فرمایا، فمن قتله طلبه الله، اور جمعہ کے دن اگر کسی نے کسی مومن کو مار دیا، حتی یکبه فی النار علی وجهی، تو اللہ عز و جلال قیامت کے دن اسے الٹا جہنم میں ڈال دیں گے۔ تیسرا ادب یہ ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جمعہ کے دن فجر میں سورۃ السجدہ اور سورۃ الدہر کی تلاوت کیا کرتے۔ صحیح مسلم 879، کان یقرأ فی صلاۃ الفجر یوم الجمعہ الف لام میم تنزیل السجدہ وہل اتا علی الانسان حین من الدہر۔ چوتھا ادب یہ ہے، سورۃ الکہف کی تلاوت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 6470، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے، اضاء له من النور ما بین الجمعتین، واللہ عز الجلال دو جمعوں کے درمیان اس کے لیے روشنی کا بندوبست کر دیتا، آئندہ جمعے تک اس کے فکر میں بھی روشنی، اس کی سوچ میں بھی روشنی، اس کے اقوال و اعمال میں بھی روشنی۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، اضاء له النور ما بینه وبین البیت العتیق۔ صحیح الجامع 6471، اس کے اور بیت اللہ کے درمیان روشنی ہو جاتی ہے، یعنی اس کی عبادت کا پہلو روشن ہو جاتا ہے، اس کی عبادتیں صحیح ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور بعض نے اس کا معنی بھی یہ بھی کیا کہ بیت العتیق تک روشنی ہوتی ہے، اللہ اسے پھر اپنے گھر کی زیارت کے لیے بھی بلا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے، غفر له ما بین الجمعتین، اللہ عز و جلال دو جمعوں کے درمیان اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں، وفضل ثلاثۃ ایام، تین دن مزید، گویا کہ 10 دنوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 7 اور 3 10 دن کے گناہ، وفضل ثلاثۃ ایام۔ اور تیسرا، جو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں یا آخری 10 آیتیں یاد کر لیتا ہے، عصم من فتنۃ الدجال، و دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ کثرت سے اس دن درود پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَكْسِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ۔ صحیح الجامع 2212، کثرت سے جمعہ کے دن درود پڑھا کرو۔ چھٹا ادب، خوب پاکیزگی اور صفائی کا اہتمام کیا جائے، خوشبو اور تیل کا اہتمام کیا جائے، مسواک کی جائے۔ ایک ہی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری 910، من اغتسل یوم الجمعہ، جو جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، وتطہر بما استطاع من طہر، اور جتنی اس کی استطاعت ہے وہ پاکیزگی حاصل کرتا ہے، ثم دہن، بالوں کو تیل لگاتا ہے، او مس من طیب، یا خوشبو لگاتا ہے، ثم راح، پھر جمعے کے لیے جاتا ہے، فلم يفرق بين اثنين، اور دو لوگ بیٹھے ہوتے ان کے درمیان نہیں بیٹھتا، فصلى ما كتب له، جتنی اللہ نے اس کی قسمت میں رکھی وہ نماز پڑھتا ہے، ثم اذا خرج الامام انصت، پھر جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے تو یہ خاموش ہو جاتا ہے، غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى، دو جمعوں کے درمیان جتنے گناہ ہیں سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسواں ادب یہ بھی بتایا، علی کل رجل مسلم فی کل سبعہ ایام غسل یوم وہو یوم الجمعہ، سنن النسائی 1378، ہر مسلمان پر 7 دن کے بعد تو غسل کرنا ضروری ہے اور وہ جمعہ کا دن ہے۔ 11واں ادب، اچھا لباس اس کا اہتمام کیا جائے، سنن ابی داود 343، من اغتسل یوم الجمعہ، جو جمعہ کے دن غسل کرے، ولبس من احسن ثیابی، اور پھر اچھا لباس پہنتا ہے، پھر خوشبو لگاتا ہے اگر اس کے پاس ہے، لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگتا، پھر جا کے کچھ رکھتے پڑتا ہے، پھر خاموشی سے خطبہ سنتا ہے، جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو دو جمعوں کے درمیان جتنے گناہ ہیں اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ 12واں ادب، جمعے کے دن جمعے سے پہلے حلقات کا اہتمام نہیں کیا جاتا، سنن ابی داود 1079، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، مسجد میں خرید و فروخت سے منع کیا، وان تنشد فيه الضال، اور گم شدہ چیز کے اعلان کرنے سے منع کیا، وان ينشد فيه الشعر، اور مسجدوں میں شعر پڑھنے سے منع کیا، ونهى عن التحلق مثل الصلاة يوم الجمعة، اور حلقے لگانے سے جمعے کے دن جمعے سے پہلے منع فرمایا۔ بیع و شراء، خرید و فروخت کو منع کرنے کی 3 شرطیں بطور نوٹ لکھ لیجئے۔ یہ وہ شخص خرید و فروخت نہیں کر سکتا جس پہ جمعہ فرض ہے، بیمار ہے وہ تو اپنی دوائی لے سکتا ہے، بچہ ہے یا عورت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس شخص کے لیے جائز نہیں جو اس مسئلے کو جانتا ہے، جاہل کو علم نہیں تو اس کو سمجھایا جائے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ضرورت ختم ہو جائے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک شخص بیمار ہے، کسی نے کفن خریدنا ہے یا اس کو اس طرح کی پریشانی ہے تو وہ دوائی لینا اس کے لیے جائز ہوگا۔ اور یہ ممانعت بھی اذان سے لے کے سلام پھیرنے تک۔ اگلا ادب یہ ہے کہ مسجد میں جلدی جانا اور پیدل چل کے جانا۔ صحیح النسائی کی روایت ہے 1308، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غسل واغتسل وغدا وابتکر ومشا ولم يركب، جو غسل کرتا ہے اور جلدی اور صبح صبح ہی مسجد کی طرف جاتا ہے، سوار نہیں ہوتا، پیدل جاتا ہے، ودنا من الامام، اور خطیب کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے، ولم يلغو، لغویات سے پرہیز کرتا ہے، كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها، تو ہر قدم پہ 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا ثواب اسے ملتا ہے۔ اگلا ادب یہ ہے، مسجد میں داخل ہونے کے بعد جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھ لیں تو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ صحیح مسلم 1651، اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فليركع ركعتين قبل ان يجلس، جب تم میں سے کوئی مسجد میں جائے دو رکتے پڑھنے کے بغیر نہ بیٹھے. اور صحابی سلیک الغطفانی, سلیک الغطفانی تشریف لائے اور بیٹھ گئے. ابن حبان کی روایت ہے 2493, آپ نے فرمایا قم فرقا رکعتین, سلیک اٹھو اور دو رکتے پڑھو اور دو رکتے پڑھ کے بیٹھنا. کسی جگہ سے کسی کو اٹھا کے خود بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے. صحیح مسلم 2178, لا يقيمن احدكم اخاه يوم الجمعه ثم ليخالف الى مقعده, جائز نہیں کہ کوئی کسی کو اٹھائے اور خود وہاں بیٹھ جائے. اسی طرح گردنیں پھلانگنا بھی جائز نہیں, اگر اتنا ہی شوق ہے تو پہلے تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعه, جب ایک شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آیا جمعے کے دن, والنبی یخطب, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, تو آپ نے کیا فرمایا, اجلس, بیٹھ جاؤ, فقد آزیت, تو نے تو تکلیف دی ہے. صحیح ابو داود 989. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں قد آنیت و آزیت, ایک لیٹ آئے اور دوسرا تکلیف دے رہے ہو. اگلا ادب یہ ہے کہ دوران خطبہ امام اور خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھا جائے. صحیح ترمذی 420, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا, جب آپ ممبر پہ تشریف لاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو جہاں بھی کوئی بیٹھا ہوتا اللہ کے رسول کی طرف چہرہ کر لیتا. اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2645, ان لكل شيء سيدا, ہر چیز کا کوئی سردار ہوتا ہے, وَإِنَّ سَيِّدَ الْمَجَالِسِ قُبَالَةُ الْقِبْلَةِ, مجلسوں کی سردار وہ ہے جس میں قبلہ رخ ہو کے بیٹھا جائے. خاموشی سے خطبہ سنا جائے. سنن نبی داود کی روایت ہے 1052 کہ اگر کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ انصت, خاموش ہو جاؤ, فقد لغوت, اس نے بھی لغو بات کی. وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَى, سن نبی داود کے الفاظ, جس نے کسی کنکری کو بھی پکڑا اس نے بھی لغو کام کیا. اگر خطبہ جمعہ میں اونگ آ جائے تو جگہ چینج کر لینی چاہیے. جامع ترمذی 1126, اذا نعس احدکم فی مجلسہ یوم الجمعہ, جمعہ کے دن اگر کسی کو اونگ آ جائے, فلیتحول من مجلسہ ذالک الى غیری, تو اٹھ کے دوسری جگہ چلا جائے. اگلا ادب یہ ہے کہ احتباء سے بچے. حبوہ, حبوہ, احتباء, یہ احتباء کیا ہے کہ انسان اپنے بیٹھک اس انداز سے بنائے. حدیث دیکھ لیجئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. صحیح ابو داود 982, نہ عن الحبوہ یوم الجمعہ والامام یخطب, جب خطیب خطبہ دے رہا ہو تو حبوہ بیٹھنا منع ہے. وہ کیا ہے؟ اگلا ادب یہ ہے کہ قبولیت کی گھڑی کی تلاش, جو عصر کے بعد سے شام تک ہے, اس کو صحیح استعمال کرنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادب سکھایا ہے کہ من صل الجمعہ فلیصلی بعدها اربعا, جو جمعے کی نماز پڑھے وہ جمعے کے بعد چار رکعتیں پڑھے. ابو حازم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول دو مسجد میں پڑھ لیتے, دو گھر میں آ کے پڑھ لیتے, تو چار رکعتیں پڑھی جائیں. اور جمعے سے پہلے دو رکعتیں تحیت المسجد ہیں, اور اگر وقت ہے تو دو, چار, چھ, آٹھ, دس بھی پڑھ سکتے ہیں, جیسا کہ صحابہ کا عمل تھا. لیکن لا سنت قبل الجمعہ, جمعہ سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے پڑھا, اذا جاء احدکم الجمعہ فلیغتسل, جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو اسے غسل کرنا چاہیے. اور اسی طرح آپ نے دیگر آداب کو بھی سنا. حدیث نمبر 88, بالوں کو کنگھی کرنا اور تیل لگانا سنت ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا كان لأحدكم شعر فليكرمه, جب تم میں سے کسی کے بال ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ ان کی عزت و تکریم کرے. حدیث کی راویہ ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے متعلق حدیث نمبر 4 میں کچھ باتیں گزر چکی ہیں۔ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اللہ عزوجلال نے انسانیت کی حفاظت کے لیے اور اس کی خوبصورتی کے لیے، اسے زینت دینے کے لیے لباس کا بھی بندوبست کیا اور بالوں کا بھی بندوبست کیا۔ جس کے بال ہوں اس کو عزت کرنی چاہیے۔ بالوں کو رکھنا اور زائل کرنا، اس اعتبار سے بالوں کی 3 قسمیں ہیں۔ بالوں کی پہلی قسم، جاء الامر بازالته او تقصیر، جن کو زائل کرنا یا چھوٹا کرنا یہ ضروری ہے۔ دوسری قسم، ایسے بال جن کو باقی رکھنا واجب اور فرض ہے اور ان کو زائل کرنا حرام ہے۔ بالوں کی تیسری قسم، جس کے بارے میں شریعت خاموش ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اور ان کے بارے میں بھی علماء کے 2 قول ہیں کہ ان کو زائل کرنا جائز نہیں کیونکہ شریعت نے حکم ہی نہیں دیا، اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ جب شریعت خاموش ہے تو پھر جو چاہے کر لو۔ بالوں کی تکریم کیسے ہونی چاہیے اور بالوں کی اقسام، 3 قسمیں آپ نے سنی اور مزید اس کی 7 اقسام، ان پہ تفصیلی بحث تو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے۔ صرف یہ نقطہ کہ ان کی تکریم کیسے ہو سکتی ہے۔ تکریم کا ایک پہلو یہ ہے کہ انسان اگر بال ہیں تو سب سے پہلا عزت کا پہلو یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہوں، جیسے شریعت نے کہے۔ تکریم کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان بالوں کو کنگھی کی جائے، اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ وہ کنگھی کرتے وقت بالوں کی شیپ ایسی بنائی جائے، مانگ نکالی جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور چوتھا ادب یہ ہے اس کی تکریم کا کہ انہیں اچھی طرح دھویا بھی جائے، اور پانچواں ان کو تیل بھی لگایا جائے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے اور یوں لگتا جیسے کہ وہ زیات ہیں تیل بیچنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ایک انسان کے بال بکھرے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار کیا، الیس فی بیتہ ما یسکن رأسہ، کیا اس کے گھر میں پانی بھی نہیں تھا کہ اپنے بالوں کو سکون دیتا اور ان کو درست کرتا، فانما ہوا شیطان، یہ تو شیطان لگ رہا ہے۔ تو ایک مسلمان کو اپنے بالوں کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے اور انہیں بنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے بچنے کے لیے نہ شیطان بنے نہ شیطان نہیں بنے۔ بقیہ تفصیلات انشاءاللہ ان 11 اقسام کی اور ان کے متعلق مسائل ہم اگلی کلاس میں پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔